قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورۃ الزمر، ترجمہ ہم آیت نمبر 22 سے آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 21 جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں ایک مثال کے ذریعے اللہ نے زندگی اور اس دنیا کے عارضی پن کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ انسانی زندگی بھی ایسی ہے، بچپنا ہوتا ہے، پھر عروج آتا ہے، جوانی آتی ہے، دنیا رنگ برنگی لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ رنگ پھیکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری کی طرف اور دوسروں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، اور بالآخر آخرکار موت آ جاتی ہے اس کو، اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں آپ کی جو بار بار تم اس کی ریپیٹیشن تکرار دیکھتے ہو، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کہ میں نے تکرار اس لیے کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو خاص طور پہ اگر دیہات میں آنا جانا آپ کا ہے، جب فصلیں اگائی جاتی ہیں، گندم کی فصل ہو یا چاولوں کی فصل، جب یہ کاٹ لی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کے تنے جو ہیں، جس کے ساتھ جڑ کنیکٹڈ ہوتی ہے زمین میں، وہ کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں۔ تو اب جب کسان اس سے فائدہ لے لیتا اپنے فائدے کی چیز، تو باقی جو بچ جاتا ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے بعد میں پھر اس کو وہ بھوسا بنا دیتا ہے، تو اس سے پھر جلدی جلدی جان چھڑانے کے لیے کسان اس کو آگ لگا دیتے ہیں، یا اس کے اوپر ہل چلا دیتے ہیں تاکہ نئی فصل حاصل کی جا سکے۔ اور ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں کہ جب بیکار ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اب جلدی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرمائے، تاکہ یہ جو بلا وجہ کا بوجھ ہم پہ پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے اوپر سے اتر جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کا انجام یہ ہونے والا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آیت نمبر 22 سے ترجمہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، بھلا وہ ان سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بریکٹس میں ہے، چونکہ آگے ہے تباہی ہے، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہو جاتے، خدا کے ذکر سے ان کو اثر نہیں ہوتا۔ قاسیہ، قساوت قلب، سخت ہو جانا، خدا کی یاد سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں، جن کے دلوں پر اللہ کے ذکر کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک کیفیت اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ کیا وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ نے دین کے لیے کھول دیا، دین کی باتیں اسے دلچسپ لگتی ہوں، جذاب لگتی ہوں، اس کا جی چاہتا ہو میں جانوں دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں جانوں، اپنے رسول کے بارے میں اور زیادہ جانوں، اہل بیت کے بارے میں اور جانوں، ان کے مخالفین کے بارے میں جانوں، دین کے احکام کے بارے میں میرے علم میں اضافہ ہو، یہ خواہش جیسے عام طور پہ دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کاروباری آدمی وہ کہتا ہے کہ اور زیادہ معلومات ہو تاکہ میں اور پروفٹ کما سکوں، میں اور اچھی طریقے سے اپنا کاروبار کر سکوں، تو اس کا سینہ کاروبار کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اس کا جی چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ مجھے انفارمیشن ملے، میں جانوں، رب بزدنی علما، یعنی یہ اس کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف، اللہ اسے ایک نور عطا کر دیتا، اور اس نور کی روشنی میں وہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی، کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا، اس نور کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اور وہاں سے نکل سکنے کا ہی نہیں ہے، یعنی مردہ جو ہے گویا کہ قبر میں جو پڑا ہوتا ہے وہ نکلتا ہی نہیں باہر۔ تو جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، ان کا جی نہیں چاہتا، تو یہ کھلی گمراہی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی اس اگلی آیت میں بڑی زبردست انداز میں تعریف فرماتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کتاب کی تلاوت کے وہ بتا رہا ہے. اللہ ہے, اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات آپس میں مشابہ ملتی جلتی آیات ہیں اور تکرار ہوتی ہیں. قرآن کی نصیحتیں تکرار ہوتی ہیں بار بار, جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس کے بعد ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے. یعنی جب آیات سنتے خداوند عالم خبردار کر رہے جہنم کے عذاب سے, اب جیسے اگلی آیات میں آ جائے گا, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور پھر وہ گویا کہ خدا کی طرف متوجہ ہو کے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اطمینان اور سکون کی حالت میں, خدا کے پاس گویا انہیں پناہ مل جاتی ہے, اطمینان ملتا ہے. پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر, یہ اصل میں جس کا ترجمہ انہوں نے کیا رونگٹے کھڑے ہو جانا, وہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, ان کی جلدیں جو ہیں اس میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے, ان کی جلد کانپنے لگتی ہے, جیسے انتہائی خوف میں ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے انسان کی جلد کو, کانپ جاتا ہے, تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی جلدیں بھی سکون میں آ جاتی ہیں اور ان کے دل بھی سکون میں آ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اب اس کیفیت کا ذکر کر کے خدا کیا فرماتا ہے, توجہ فرمائیے گا, یہی اللہ کی ہدایت ہے, وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کر دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بنائے گا, یعنی ہاتھ پیر بندے ہوں گے اور جب سامنے سے عذاب آگ کی شکل میں یا کسی شکل میں اس کی طرف آئے گا, اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اپنے منہ سے اس کو روکنے کے, اور منہ پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے, مطلب اگر کوئی آپ کو مکہ مارے یا تھپڑ مارے تو انسان ہاتھ سے روکتا ہے, اگر کوئی تھپڑ مارے منہ سے تھوڑی روکتا ہے, چونکہ وہ تو مار رہا ہی تھپڑ منہ پہ ہوتا ہے اس لیے کہ زور سے لگتا ہے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ بھلا وہ شخص کہ جو اس بدترین عذاب کو اپنے منہ سے روکے گا, منہ کے ذریعے بچے گا اس عذاب سے, بچنے کے لیے آگے انسان ہاتھ کرتا ہے منہ سے, تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے, بریکٹس میں, یعنی وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اس عذاب سے امن میں ہوگا, اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اس کا ذائقہ جو تم نے دنیا میں کمایا ہے, دنیا میں جو اللہ کی نافرمانیوں سے کمائیاں کی ہیں تم نے, برے اعمال کمائے ہیں, اب اسی اپنی کمائی کا ذائقہ چکھو, ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. سمجھتے تھے ہم بڑے سیف اور سیکیور ہیں, لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا. تو اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے, کاش وہ جان لیتے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں شاید وہ نصیحت حاصل کریں. ایسا قرآن جو عربی میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں, تاکہ یہ لوگ بچیں, تقوی اختیار کریں, یعنی بچیں اللہ کی نافرمانی سے. یعنی ہم نے ہر طرح کی مثالیں دے کر اپنی باتوں کو اس قرآن میں واضح کیا, اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت مثال موحد اور مشرق کی اللہ نے دی ہے. ایک ایسا شخص جس کے کئی آقا ہیں, بہت ساروں کا غلام ہے, سارے اس میں شریک ہیں, اور ایک وہ شخص کے جس کا فقط ایک آقا ہے, اور وہ جس کے بہت سارے آقا ہیں وہ آقا بھی بد اخلاق اور آپس میں جھگڑا کرنے والے. مثال کے طور پر ایک اسے کہتا ہے اس غلام سے کہ مجھے پانی لا کر, دوسرا فٹ اس کی ضد میں کہتا ہے خبردار پہلے میرے جوتے اٹھا کے لو, یہ سن کے تیسرے کو بھی جوش آتا، کہتا خبردار ان دونوں کی بات پہلے میری مان، کہتے اس کی زندگی کیسی ہو اس کے مقابلے میں کہ جو ایک کا مطیع ہے اور اس ایک کی اطاعت کرنے، توحید اور شرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی شرک ٹینشن ہی ٹینشن، کبھی کس کی کبھی کس کی، کبھی ادھر تقاضے پورے ہو رہے ہیں کبھی ادھر تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار لوگ تو راضی نہیں ہوتے، لوگوں کو پھر بھی لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، یہ کئی لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرنا تھا لیکن کیا کروں ناک کٹ جائے گی، لوگ باتیں بنائیں گے، لوگوں کی باتوں سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ پھر سے ساری عمر کہتا ہے تو لوگوں کی خوشیاں ڈھونڈتا رہے، اور حالانکہ ایک خدا کو خوش کرنا آسان تھا، اور اس ایک کو راضی نہیں کرتے بندے، انسانوں کو راضی کرتے جنہوں نے کبھی راضی نہیں ہونا ہوتا۔ اللہ ایک شخص کی مثال بیان فرماتا ہے جس کی ملکیت کئی بد اخلاق لوگوں کے پاس اور وہ شریک ہے اس میں، اور ایک دوسرا شخص کہ جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی اللہ نے یہ بات اتنی زبردست ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے، خدا فرماتا ہے کہ الحمدللہ، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے اس بات کو، پھر بھی ایک خدا کو چھوڑ کر شرک کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اے رسول یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور یقیناً انہیں بھی موت آئے گی جو آپ کے مخالف، آپ کو بھی اس دنیا سے، یہ موت سے کیا مراد ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کیا ہے؟ منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ، موت فنا نہیں ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ اسی سورہ میں آ جائے گا کہ اللہ روحوں کو پورا پورا قبض کر لیتا ہے، وہ روح ہوتی ہے، وہ مرتی نہیں ہے، صرف دنیا میں جو ہے اس بدن کے ساتھ اس کا کنیکشن خداوند عالم ختم فرما دیتا ہے۔ اے رسول یقیناً آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے، جو آپ کی مخالفت جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مر جائے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو فلان ہوگا، پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ پیش کر کے جھگڑا کرو گے، قیامت کے دن اپنے اپنے دلائل پیش کرو گے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک سے سوال ہوگا، انبیاء سے بھی سوال ہوگا، امتوں سے بھی سوال ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ جب انبیاء آئے تھے تم نے کیا سلوک کیا، کیا جواب دیے، اور گواہیاں ہوں گی کہ جن کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے اور جب سچائی اس کے پاس آتی ہے تو کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، خود جھوٹ بولتا ہے دین پر، خدا پر، رسول پر۔ اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اسی کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، امام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے بارے، اللہ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں جو بھی بات نقل کرتے ہو یعنی بتاتے ہو، ایک دن ہم تم سے سوال کر، ایک دن آئے گا جس دن تم نے جو بھی بات ہمارے بارے میں کی ہوگی ہم تم سے سوال کریں گے کہ یہ جو بات تم نے کی تھی یہ کہاں سے کی تھی، اگر تم نے سچ بولا ہوگا تو ٹھیک، اگر جھوٹ بولا ہوگا تم نے تو پھر تمہارے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سیاہ کر دے گا، اس جھوٹ کی وجہ سے، اس کے عذاب کی وجہ سے جو تم نے ہمارے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا۔ یہ آگے آیت آئے گی کہ تو قیامت کے دن دیکھے گا جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو خدا نے تو ہدایت دینی ہے، خدا کے نام پہ جھوٹ بولے، اللہ کے رسول نے صحیح باتیں بتائی ہیں، اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ بول، اہل بیت نے سچی باتیں بتائی ہیں، اہل بیت کے نام پہ جھوٹ بول، اور اس کی ایک کیٹیگری وہ ہے کہ بغیر تصدیق کے جو سنا آیا فارورڈ کر رہے ہیں لوگ، کیے جا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں صحیح پھیلا رہا ہوں یا غلط پھیلا رہا ہوں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ غلط باتیں صحیح ہو کے کیسے پھیلتی ہیں، اور آج کل کا میڈیا تو یعنی خدارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس واٹس ایپ کی باتوں پہ نہ یقین کیا کریں اور فیس بک پہ اور نہ اسے فارورڈ کیا کریں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی کل آپ نے بھی شاید دیکھا ہو, پولیس کی وردی میں ایک شخص کا کلپ آیا, وہ ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا اور جناب وہ سارا وائرل ہو رہا, پولیس افسر پکڑا گیا, ڈانس کر رہا ڈانس کر رہا. آج اس بندے کا کلپ آیا تھا دوبارہ اور وہ کہہ رہے کہ بھائی میں پولیس میں نہیں ہوں, میں تو ایک اداکار ہوں اور میں اپنے ڈرامے کی ریہرسل کر رہا تھا, پولیس کی وردی اس میں میرا کردار پولیس والے کا تھا, تو میرا کوئی تعلق پولیس سے نہیں ہے, پولیس کے محکمے کو بدنام نہ کرو, تو میں تو اپنے ڈرامے کی ریہرسل کر رہا تھا. اور لوگ لگے ہوئے پولیس والوں کا اشر دیکھو, اس یہ حالت ہے جی. وہ یہ ساری خبر ایسے ہی جھوٹ پہ جھوٹ, یعنی ایک جھوٹ اس کے اوپر دوسرا جھوٹ تیسرا جھوٹ, وقت ضائع کر رہے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں. چلے یہ تو ایک عام سے بندے پر, حدیث آتی جناب مولا علی نے فرمایا آگے چلا رہے ہیں, بھائی اگر اتنا ثواب کا شوق ہے تو تھوڑا سنجیدہ ہو جاؤ, پہلے پتہ کر لو یہ آئی کہاں سے. عشقیہ قسم کے جملے مولا علی کے نام سے فارورڈ کیے جا رہے ہیں, یہ ظلم ہے. امام فرماتے ہیں جو بھی چیز, امام آپ کا, میں امام کا فرمان سنا ہے, جو بھی چیز تم ہمارے نام سے آگے کرو گے ایک دن ہم تم سے پوچھیں گے کہاں سے لی تھی. کیونکہ انہوں نے دین بتایا, کائنات کی سب سے قیمتی چیز جس کے بارے میں انسان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے. لوگ اپنی شوگر لیول کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں, میرا بلڈ پریشر آئی, سب سے زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے دین کے بارے میں, میں کہاں سے لے رہا ہوں اس کے بارے میں آئی کوئی. مفت میں ثواب سمجھ رہے ہم کما رہے, غلط ہے یہ. قیامت کے دن یہ واٹس ایپ اور فیس بک عذاب بن کے سامنے آ جائیں گے. کیا کیا تھا؟ صلوات پڑھے محمد والے. اب یہ قرآن کے لفظ دیکھیں, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جب خود جھوٹا ہے, خدا پہ جھوٹ بولتا ہے دین کے بارے میں, تو جب بیچارہ سچا آ کے خالص بات کرے گا اسے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ خود تو جھوٹ کی فصل لگا چکا ہے. کیسے کہے میں نے جھوٹ بولا تھا؟ سچے کو پھر جھوٹا کہے گا. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی, یہی لوگ اہل تقویٰ ہیں. اور اس کی جو اس آیت کے ذیل میں جو روایات آئی ہیں اور وہ بالکل اس آیت سے میل بھی کھاتی ہے, وہ مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سچ لانے والے ہیں, وہ جو سچ لے کر آیا سچائی, اور تصدیق کرنے والوں میں سے میں سب سے پہلا ہوں. اللہ کے نبی اس سے, والذی جاء بالصدق, وہ جو سچائی لے کر آیا وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے. اور وصدق بھی, جس نے تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ میں علی ہوں. یہی لوگ صاحبان تقویٰ, اور ظاہر بات ہے جب ہم یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں گے تو صاحبان تقویٰ کے سردار رسول اللہ قرار پائیں گے اور ان کے بعد امام المتقین مولا کائنات قرار پائیں گے. ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس ہے. ایک میں وضاحت کر دوں کہ جب کسی آیت کے ذیل میں, یعنی جو آیت کلی بات کر رہی ہے اس میں ایک روایت آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے, تو وہ کنفائنڈ نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ یہ سب سے بڑے درجے والے یہ ہیں اور اس کے بعد جو بھی سچ بات کرے اور جو سچ کی تصدیق کرے, اللہ فرماتا ہے وہ صاحبان تقویٰ, وہ پھر اپنے اپنے درجے پر نیچے وہ انہی کے گروپ میں شامل ہوتے جائیں گے جن کے سردار یہ ہیں. تو لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں ان کے پروردگار کے پاس ہے, اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے. تاکہ اللہ, اب یہ سچائی لانا اور سچائی کی تصدیق کرنا, اس کا نتیجہ اللہ کیا بتا رہا ہے, دیکھیے آیت نمبر 35 میں, تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے. یعنی اچھائی, قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کی برائیاں جو ہے اللہ تعالیٰ، جو سابقہ اسے پتہ بھی نہیں میں نے کیا کہ یہ بھول گیا، اللہ تعالیٰ اس اچھائیوں کے ذریعے ان کو مٹانا شروع کر دیتے، بدل دیتے. یہاں پہ کہہ رہا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے سچائی کی تصدیق کرنا کہ اس کی وجہ سے اللہ سابقہ جو خرابیاں تھی ان کو مٹا دیتا ہے، اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں ان کی جزا انہیں عطا کرے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ سے فرمایا گیا اور سب کے لیے. کب کہا گیا؟ کفار نے کہا رسول اللہ سے کہ آپ جو ہمارے بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے فلان، ان قریب ہمارے بتوں نے تیرے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دینا، دیکھ لینا، ہمیں لگ رہا ہے آج نہیں تو کل ہمارے بتوں نے آپ کا کام تمام کر دیا. تو اللہ نے جواب میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبد، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں. یعنی آپ اللہ کی بات، ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کو اپنے بتوں سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. انہیں خدا نے گویا گمراہ کر دیے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جو شرک میں پڑا اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور جس کی اللہ رہنمائی کر دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. کیا اللہ بڑا غالب آنے والا اور انتقام لینے والا نہیں؟ یعنی خدا یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ آپ کا انتقام لے گا، اور اللہ انتقام لینے پر قدرت رکھتا. یہ جو فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جسے اللہ ہدایت کر دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، یہ جبر نہیں ہے. یہ وہ جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن نے فرمایا اے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یعنی خدا نے ایک قانون رکھا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، آپ آیات پڑھتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، اب اپنی عقل سے غور کریں اور جب آپ کی باتوں کو حق پائیں تو اپنے سابقہ عقائد اور افکار اور اپنے سابقہ خواہشات پہ چلنے والا نظام اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر اس کو ترجیح دیں گے اور خود نہیں آنا چاہتے، خود نہیں آنا چاہتے، سر نہیں جھکانا چاہتے توحید پروردگار کے سامنے، تو پھر آپ بھی تڑپتے رہیں، ان کی ہدایت نہیں ہو. اس لیے کہ رسول اللہ تو سارے مکے کے لیے تڑپتے تھے، لیکن سارے مکے کی ہدایت ہو گئی نہیں؟ ہوگی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ قانون خدا یہ کہ ہدایت آئی ہے اس پہ غور کرو، خود مائل ہو، خود آؤ، تب خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے گا. قرآن کہتا ہے والذین اهتدوا، جن کے پاس ہدایت آئی انہوں نے ہدایت قبول کی، زادہم ہدن، تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی. لیکن اگر انسان کہے مجھے اس راستے پہ نہیں جانا، اپنی خرابی والا راستہ جاری رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ توفیقات جو وہ قبول کرنے والوں کو دیتا ہے، وہ ان کو غلط ڈیسیجن سلیکشن کرنے والوں کو اللہ وہ توفیقات عطا نہیں کرتا. یہ فرما رہا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی یہ قانون اللہ کا ہے، تو اسے آپ ہدایت کریں گے، آپ اسے ہدایت، اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا جسے خدا ہدایت نہیں کرتا. صلوات پڑھے محمد والے. ابھی اگلی آیت میں دیکھیں کہ کفار مکہ بھی آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ کو سمجھتے تھے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا، کفار مکہ بھی خالقیت میں اللہ کو خالق سمجھتے تھے. اور اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں تم نے غور کیا؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ تم جنہیں پکارتے ہو یہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے، ارادہ کر لے، تو کیا جنہیں تم پوجتے ہو وہ اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ اے رسول کہہ دیجئے میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، اور توکل کرنے والے تو بس اسی پر توکل کرتے. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ جو انسان کے ذمے کام کرنا ہے وہ کرے، اپنی محنت کرے، اور پھر اس کے نتیجے کو خدا کے سپرد کر. جس کو یہ صفت عطا ہو گئی جتنی، وہ اتنا طاقتور ہے. دنیا کا سب سے بڑا توکل کی صفت رکھنے والا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے, اس معنی میں کہ بڑی سے بڑی چیز اسے ٹینشن میں لے کے نہیں آتی. اس کا ایمان کیا کہتا ہے اس کو کہ تو نے اپنی محنت کر دی, اب نتیجے تو خدا نے دینے, اس کی مرضی ہے, وہ تیرا نتیجہ دنیا میں دے دے, وہ تیرا نتیجہ بعد میں دے. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وہ تو سیو ہو گیا, اب وہ تجھے یہاں دے دے یا تجھے وہاں دے دے. جو مومن ہے وہ اللہ پہ بدگمانی نہیں کرتا, اس کو ٹینشن ہی نہیں, ٹینشن فری. اے رسول کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں, یعنی اپنے کاموں کے نتائج کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ توکل یعنی وکیل بنا دینا کہ یہ تو اتنا میرے بس میں تھا, اب تو میرا وکیل ہے. اے اللہ اب تو میرا وکیل ہے. اور قرآن نے بار بار کہا اے رسول آپ ان کے وکیل نہیں بن سکتے, آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں. آپ کو ہم نے دے کے ہدایت بھیجا, جس کا جی چاہے مانے, جس کا جی چاہے نہ مانے. وما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے وکیل نہیں کہ یہ نہ مانے اور آپ مثلا کوئی ان کی وکالت کرے. جو مان لے وہ پھر آپ کا ساتھی ہے, جو نہ مانے آپ اس کے وکیل نہیں. اے رسول کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں, بس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ بھی قرآن کی آئندہ کی خبر ہے, جس زمانے کی یہ بات ہے. رسول اللہ کے چند ساتھی مکے کے کمزور ترین لوگ مثلا ظاہری اعتبار سے مار کھا رہے ہیں, ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں, اور امید ہی نہیں ہے کہ یہ دین مثلا, البتہ مومنوں کو امید تھی لیکن ظاہر میں دیکھنے والے کو کہ یہ کمزور سی جماعت, یہ چند افراد, یہ کوئی فتح پا لیں گے, یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مذاق اڑاتے تھے ایسی باتوں. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے قاطعانہ طور پر, کوئی نرمی اور شک والے لہجے میں نہیں, کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ جو تم کر رہے ہو, میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں, بہت جلد جان لو گے. یہ یقین سے کہا جا رہا ہے, کیا جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا. یعنی تم دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور دائمی عذاب بھی تمہارے لیے آخرت میں ہوگا. اور دنیا میں اللہ نے رسوا کیا ان کو جو رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, رسول اللہ کو عزت بخشی, مکہ فتح ہوا, یہ ذلیل ہوئے سارے جو رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے وہاں پہ فرمایا تھا آج تمہارے سارے عہد جاہلیت کے, تمہارے خاندانی تکبر کے, میں فلانا ہوں, فلانے کا بیٹا ہوں, میرا قبیلہ یہ ہے, تمہارے غرور تکبر, ساری تمہاری باتیں آج میرے جوتے کے نیچے, میرے پیر کے نیچے. اور وہ سارے سارے جھکا کے کھڑے ہوئے, سارا کچھ رسول اللہ کو تنگ کرنے والے. کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ, میں بھی عمل کر رہا ہوں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے. یہ رسوا کرنے والا عذاب مراد دنیا کا عذاب ہے, اور دنیا کی رسوائی اور عذاب مقیم یعنی قائم رہنے والا آخرت کا عذاب ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 41 سے ترجمہ, رحمان الرحیم اللہ کے نام سے, یقیناً ہم نے آپ پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے, تو جو ہدایت لے لے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے لیتا ہے, اور جو گمراہ ہو گیا تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. لفظ ہے وما انت علیہم بوکیل, یا وکیل یعنی ذمہ دار, وکیل عدالت میں آپ کے کیس کا گویا ذمہ دار ہوتا ہے. اے رسول آپ ان کے ذمہ, جو ہدایت لے رہا نہیں آپ سے, آپ اس کے وکیل نہیں. آج بھی ایسا ہی. اب ذرا توجہ فرمائیں گے تاکہ ایک بات اور واضح ہو جائے, یہی والی جو پہلے آئی تھی جسے اللہ گمراہ کر دے, غور فرمائیے گا یہاں پر کیا فرما رہا ہے, جو ہدایت قبول کرے وہ اپنے لیے کرتا, یعنی اختیار ہے, اور جو گمراہ ہو گیا تو وہ بھی اپنے اپنا نقصان کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ زبردستی گمراہ کرے مثلا کسی بندے کو اور پھر کہے تو نے اپنا نقصان خود ہی کیا. اس بات سے اللہ پاک ہے. بات سمجھ رہے میری؟ تو یہ قرآن کی بعض آیات بعض کو حل کر دیتے. اور ویسے بھی قرآن نے وضاحت بھی فرمائی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اللہ سوائے فاسقوں کے گمراہ نہیں کرتا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا. یعنی یہ جو ان کا ظلم ہے یہ سبب ہے ان کی گمراہی کا, ورنہ ہم نے تو یہاں اللہ فرما رہے جو ہدایت. اب آیت کو دوبارہ غور کریں لفظوں پر, یقیناً اے رسول ہم نے آپ پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے. یعنی ہم یہ کتاب بھیج دی, اب کیا ہے تو جو ہدایت لے لے اس سے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اختیار ہے انسانوں کو, لے لے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. اور یہاں وہ بات بھی آ گئی کہ خدا کا قانون کیا ہے, خود کہے مجھے چاہیے, خود مائل ہو. اگر خود مائل نہیں ہے تو پھر خدا بند عالم کہتا ہے اے رسول میں چاہوں گا تب ہدایت ہوگی. اور جو گمراہ ہوا تو وہ اس کا نقصان اسے ہی ہے اس گمراہی کا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ زبردستی گمراہ کرے اور پھر کہے تو جو گمراہ ہوا ہے اس کا نقصان تجھے ہی ہونا. یہ ظلم ہے اور اللہ تبارک بتا رہا ظلم نہیں کرتا. اور اے رسول آپ ان کے وکیل یعنی ذمہ دار نہیں. اللہ ہے جو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی بھی روح کو نیند میں, پھر جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک معین وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. یہ اس آیت میں موت کو یاد رکھنا جو انسان کی اصلاح کا سبب بنا رہتا ہے, اس کے دماغ میں تکبر کی گیس نہیں بھرنے دیتا اور اس کی گردن میں اکڑ کا سریا نہیں آنے دیتا, اللہ کی زمین پر عاجزی اور انکساری سے رہتا ہے, وہ ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور جب انسان سوتا ہے نیند میں جاتا ہے, خدا فرما رہا ہے دونوں حالتوں میں روح خدا کے پاس یعنی اس بدن سے اس کا جو ایک رشتہ ہے ہونا چاہیے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن موت کا ڈسکنیکشن فرق ہے نیند کے ڈسکنیکشن سے. اس کی ایک مثال آغا محسن قراتی خداوند عالم طول عمر انہیں عطا فرمائے حفظ فرمائے, وہ قرآن کے لیے بڑی عظیم خدمات ہیں ان کی. تقریباً 40 سال سے مسلسل درس قرآن وہ دے رہے اور تفسیر نور تالیف فرمائی ہے انہوں نے کہ انتہائی بابرکت تفسیر ہے, توجہ فرمائیے گا. وہ ایک مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ روح اور بدن کی مثال گاڑی اور ڈرائیور کی ہے. تو 3 حالتیں, ایک دفعہ یہ ہے کہ گاڑی بھی سٹارٹ ہے ڈرائیور بھی اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے جب انسان جیسے ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے, سوائے اس کے اگر کوئی سویا ہوا ہے تو, جاگے ہوئے جو ہیں آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کے, کہتے ہیں گاڑی بھی سٹارٹ ہے اور ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو گاڑی سٹارٹ ہے لیکن ڈرائیور کوئی نہیں, ٹھیک ہے. مثلا رات کو خراٹوں سے گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے, خراٹے لے رہا ہوتا ہے, لیکن مثلا ڈرائیور اس کا کوئی نہیں ہوتا. اور موت کیا ہے, انجن بھی آف ہے اور ڈرائیور بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ موت والا ڈرائیور واپس بھی نہیں آتا. اور پھر وہ کہتے ہیں جلدی جلدی اس باقی ماندہ کو ٹکانے لگاؤ, جیسے کسان فصل کاٹنے کے بعد کہتے ہیں آگ لگاؤ اور اس سے جان چھڑاؤ کیونکہ نئی فصل کاشت کرنی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اب دوبارہ سنیے, اللہ ہے جو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں یعنی قبض کر لیتا ہے, پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک وقت کے لیے ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے. اور فرمایا کہ جب سونے لگو تو سمجھو کہ پتہ نہیں, دوبارہ حدیث میں ہے, نیند موت کا بھائی ہے, اردو میں کہیں گے بہن ہے, اور عربی میں نوم جو ہے وہ مذکر ہے. نوم نیند کیا ہے, موت کا بھائی ہے یا بہن ہے یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ انسان تقریباً جیسے مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، سوئے ہوئے آپ ہو، اوپر سے کوئی بندہ آئے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، ایک پورے گھر میں میاں بیوی بچے موجود تھے ان کے، اور رات کو کہیں ان کا وہ گیس کا نیچرل گیس، سوئی گیس جسے بولتے ہیں، اس کا پائپ لیک ہوا اور وہ نیند میں ہی مثلاً موت کی آغوش میں چلے گئے، حالانکہ انسان جاگا ہو تو اس کو فوراً سمیل آتی ہے، اللہ نے ڈیفینسو سسٹم لگائے ہوئے انسان کے، وہ فوراً آنکھ فوراً بند ہو جاتی ہے، انسان بالآخر ہاتھ آگے کر لیتا ہے، سمیل آتی ہے تو دور بھاگتا ہے، وہ نیند میں کسی چیز نے کام نہیں کیا اور وہ دوران نیند ہی مثلاً وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو نیند اس اعتبار سے موت کا بھائی ہے، وہ گویا کہ روح خداوند عالم جو اس آیت میں سمجھایا ہے کہ وہ بھی اس بدن سے ایک اعتبار سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، اور اگر خدا نے اس کو زندہ چھوڑنا ہو تو دوبارہ اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ لہذا تاکید کی گئی کہ انسان سوتے وقت دیکھ لے کہ کوئی سمجھے کہ میں مرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں نصیحت کتنے پیارے پیارے انداز میں اہل بیت اطہار نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو موت کے بعد کرنا چاہو گے تو سمجھو مرنے لگے ہو، بس میں ہے تو کر کے سو، کسی کو سوری کرنا ہے، کسی کو کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے کسی کا کوئی، تو سیٹلمنٹ کر کے کہ اگر یار میں مطلب کچھ ہو جائے تو معاف کر دینا ورنہ میں انشاءاللہ جلدی کر دوں گا، اور یہ نیت کے ساتھ ہو، چونکہ اللہ نیت سے ڈیل کرتا ہے، بندہ تو ظاہری کلام سے ڈیل کر لیتا ہے، خداوند عالم اجر تب دیتا ہے اور اثر تب دیتا ہے کہ جب وہ دل سے بات نکلی ہو، تو پھر خداوند عالم انسان نہ بھی کر سکے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب سونے لگو تو پھر جو کام کر سکتے ہو وہ کر لیا کرو، اور یہی سمجھو کہ تمہیں دوبارہ اٹھنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قلیلم ما تتذکرون، تھوڑے ہی ہو تم کہ جو نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ انسان واقعی عجیب ہے، خدا ہم سب کو اپنے جو حالت ہے ہماری اس سے اپنی حالت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اگلی آیات جو ہیں اس میں مشرکین مکہ نے ایک عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، کہ مختلف کیٹیگریز تھی مشرکین کی، کچھ تو کہتے تھے کہ جیسے ایمان کے درجات ہیں ویسے شرک کے بھی درجات ہیں اور کیٹیگریز ہیں، اور قرآن نے سب کو کہا ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اس کے بعد تو کچھ ہونا ہی نہیں، یہ بھی تھے، اور کچھ کہتے تھے کہ آخرت میں یہ ہمارے بت ہماری سفارش کریں گے، یہ آخرت کو مانتے تھے۔ اللہ نے دونوں کو کفر اور شرک کے کھاتے میں لکھا ہوا، اور فرمایا کہ آخرت کو ماننا کب ہے؟ جب وہ آخرت مانو جو میں نے بتائی ہے، نہ کہ اپنی فیکٹری میں تیار کی ہوئی اپنی گھڑی ہوئی آخرت اور اپنے گھڑا ہوا دین اور اپنی گھڑی ہوئی افکار سے تم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ وہ جو اللہ نے خود بتایا، نہ کہ اپنا گھڑا ہوا مثلا اپنی مرضی کا خدا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیٹیگری یہ تھی کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ شفاعاء، شافع کی جمع ہے شفاعاء، پتھر کے بتوں کو کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو شفیع یا شافع، شفاعت کرنے والے بنا لیا؟ اے رسول کہہ دیجئے، کیا تب بھی کہ جب وہ نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، یعنی تمہارے اندر بتوں کو تم کہہ رہے ہو تمہاری شفاعت کریں گے، ان میں تو سمجھ ان سینس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اختیار میں کوئی چیز ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے، ساری کی ساری شفاعت بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بس اسی کی ہے، اور پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ۔ یعنی یہ دائرہ خدا نے کھینچ دیا، شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کیا مطلب؟ جسے قرآن کی آیات خود تائید کرتی ہیں وہ کون سی شفاعت ہے؟ وہ شفاعت وہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا بھی خدا کے اذن سے کرے گا اور کس کے بارے میں کرے وہ بھی خدا اجازت دے گا. قرآن دونوں طرف دو اذن پر متوقف ہے شفاعت. بس شفاعت نظام توحید ہے, شفاعت نظام تو اللہ کے نظام کے پیرلل کوئی اور نظام نہیں ہے. شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کچھ کاموں سے راضی ہوتا ہے, ایک دو تین چار پانچ یہ کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ایک دو تین چار پانچ یہ وہ کام ہیں جن سے مولا علی راضی ہوتے ہیں یا امام حسین راضی ہوتے ہیں, الگ الگ, تو میں یہ کام اللہ والے کام نہیں کرتا اور یہ والے کام کر لیتا ہوں جو اپنے پاس سے گھڑ کے مولا علی سے منسوب کیے, ورنہ مولا علی یا امام حسین تو اللہ کے نمائندے ہیں, ہمارے گھڑے ہوئے مینوفیکچرڈ افکار پہ تھوڑی وہ چلتے ہیں, خود سے گھڑا ہوا. تو شہید فرماتے ہیں اگر وہ کہے میں یہ کر لوں گا اور یہ نہ بھی کروں تو میری یہ سفارش کر کے چھڑا لیں گے, یہ مشرک ہے. چونکہ یہ دو سسٹمز کا قائل ہے اور کائنات میں ایک سسٹم ہے جس کا مالک اللہ ہے, اور اہل بیت اطہار خدا کو جو ناراض کرے اس سے ناراض ہوتے ہیں, جو خدا کو راضی کرے اس سے راضی ہوتے ہیں. اصول کافی کتاب الایمان والکفر کی آپ روایات اٹھا کے دیکھیں, فرمایا اپنے ایک صحابی کو اپنے شیعوں کی نشانیاں بتاتے 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 پھر لاسٹ میں لب لبا فرمایا کہ سن لے, من کان للہ مطیعا فہو ولینا, تجھے فارمولا بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے, ومن کان للہ عاصیا فہو عدونا, اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اب بندہ تسبیح نکالے, میں مومن ہوں میں مومن ہوں, میں شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں, اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ نہ خدا اپنے نافرمان کو سے راضی ہوتا ہے نہ اہل بیت اطہار اللہ کے, انہوں نے تو نشانی بتائی. اگر ہمارے دوست کو دیکھنا ہے تو دیکھو خدا کی اطاعت کرتا ہوگا, اور جو خدا کا نافرمان ہے اس کی روٹین یہ ہے اللہ کی نافرمانی کی, وہ ہمارا دشمن ہے. اب آیات قرآن بھی یہی کہیں, روایات اہل بیت بھی یہی کہیں, اور 20,000 روپے لے کے بندہ کوئی شارٹ کٹ بتا دے تو یہ خدا پر بہتان ہے اور یہ دین فروش ہے, اور اس طرح پیسوں سے جنت جو ہے وہ شارٹ کٹ نکال کر نہیں ملا کرتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے رسول کہہ دیجئے شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے, پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اب دیکھیے جو جن کے دل توحید کی طرف مائل نہیں ہوتے ان کی ایک نشانی بتائی, ایک تو یہ کہ یہ اصل میں آخرت کو مانتے ہی نہیں, اگر آخرت کا ڈر ہوتا حساب کتاب کا تو یہ خدا کی نافرمانی نہ کرتے, خدا کے آگے جھکے ہوتے. کیا بات ہے کہ اللہ نے بھی کہا یہ کام کرو, رسول اللہ نے بھی کہا یہ کام کرو, اہل بیت نے بھی فرمایا یہ کام کرو, پھر بھی نہیں کرتا, پھر بھی خوش ہے, یہ دین کس نے بتایا؟ اب یہ آیت خوب توجہ سے سنیے گا کہ کس طرح جو لوگ خدا کی طرف سے جن کے دل ہٹ گئے ہوتے ہیں اور جراثیم شرک کے آگے ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ کا ذکر ہی نہیں اچھا لگتا, اللہ کے ذکر سے ان کو بوریت ہوتی, اور قرآن کے لفظوں میں ان کے دلوں میں تنفر نفرت, جیسے کہتے ہیں دل پکڑا جانا کہ نکلوں یہاں سے, نکلوں کب جان چھوٹ, ایسا ہو جاتا. توجہ فرمائیں آیت نمبر 45 ہے, جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر نہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل پکڑے جاتے ہیں, متنفر ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کی توحید اکیلے خدا کے ذکر سے ان کے دلوں میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اے رسول آپ کہہ دیجئے, یعنی آپ ان سے بیزاری کیجئے, آپ کہہ دیجئے اے اللہ, اے آسمانوں اور زمین کے خالق, اے پوشیدہ اور ظاہری باتوں کے جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی تیرے پاس اختیار ہے. یہ اب رسول اللہ کی زبان سے کلوائے جا رہے ہیں. آسمان و زمین کے خلق کرنے والے اللہ, اے وہ کہ جو عالم الغیب والشہادہ, غیب و ظاہر کے جاننے والے, تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اور جب اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن, اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی یہ اوپر والی باتیں جو بتائیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اس دن جو خدا کے نافرمان ہوں گے کیا چاہیں گے؟ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ موجود ہو جو زمین میں ہے, یعنی زمین میں جتنی معدنیات ہیں, آئل ہے, فلان ہے, سونے چاندی, ہیرے, جواہرات, اور جو کچھ ابھی تک انسانوں کو نہیں پتا, وہ سارا کا سارا کسی کے پاس ہو, اور اس کا مطلب ہے یعنی جو اوپر نیچے زمین کے سب کچھ اگر اس کے پاس ہو جس نے ان باتوں کی, اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے, ان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی مزید بھی ہو, تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آج جو اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی دینے کو تیار نہیں ہے, اس دن اگر ہوگا, اس کے ہاتھ پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن خدا فرما رہا ہے کہ آج تم مثلا اس دن اگر اتنا مال بھی ہو تمہارے پاس جتنا ساری دنیا کے اندر ہے, اور اتنا ہی اور بھی ہو, تو بھی فوراً اس جہنم کو دیکھ کے تیار ہو جائیں گے کہ یہ لے لو ہماری جان چھوڑ. اور یہ جملے پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کی طرف سے اس دن, اللہ کی طرف سے ان پر وہ باتیں ظاہر ہوں گی کہ جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. یعنی یہ آیت کیا فرمانا چاہتی ہے کہ انہوں نے اپنے حساب کتاب, جو کیلکولیشنز اور عقائد بنائے ہوئے تھے, افکار بنائے ہوئے تھے, قیامت کے دن یوں ہو جائے گا اور یوں ہمارے تو ہمیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, اور یہ ہو جائے گا, وہ کچھ اور ہی نکل آئے گا قیامت کے دن. ہر انسان, دنیا کا نیک ترین آدمی بھی ہو, اور جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کو یہ جملہ, اس آیت نمبر 47 ہے یہ سورہ زمر کی, کہ اہل بیت اطہار کی یہ تاکیدات ہیں کہ قرآن کی آیات پر رک جایا کرو اور غور کیا کرو. اور یہاں پہ غور کرنے کیا بات ہے کہ اگر جو میں سوچ رہا ہوں اگر قیامت کے دن برعکس ہو گیا اس کے, تو پھر انسان اور محتاط ہو جاتا ہے اور احتیاط کرتا ہے کہ خدا نے کیا فرمایا ہے میں اس کی طرف چلوں, نہ کہ میں نے ادھر ادھر سے کیا کلیکشن کی ہوئی ہے انفارمیشن کی, اس کے مطابق چلوں. یہ بہت ہی حساس کرنے والا جملہ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر وہ قیامت کے دن باتیں ظاہر ہوں گی جن کا انہوں نے حساب بھی نہیں کیا, ان کے اپنے حساب غلط ہو جائیں گے, اور یہ کہیں گے یہ کیا, یہ کیسی قیامت ہے, ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جو انہوں نے قصد کیا تھا اس کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی, یعنی جو انہوں نے اعمال کیے تھے اس دن پتہ چلے گا وہ برائیاں تھیں, اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیز انہیں گھیر لے گی. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے, پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے, میری اپنا علم تھا. یعنی جب نہیں ہوتا دعائیں مانگتا ہے, جب ملتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ میرا ٹیلنٹ ہی اتنا ہے کہ میرا حق بنتا تھا کہ مجھے یہ ملے, اپنے آپ میں بڑھا ہو جاتا. کتنے دنیا میں ٹیلنٹ والے ہیں جو دھکے کھا رہے ہیں, اور کتنے ٹیلنٹ کا ان کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے اور وہ دولت سے بھرے پڑے. اور روایات میں ہے کہ اللہ نے بے وقوف لوگوں کو بھی دولت دی ہے اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مثلا جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس حتماً دولت ہوتی ہے. دولت ہم نے بے وقوفوں کو بھی دی ہوئی, یہ الگ بات ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے مال کی وجہ سے عقل مند کو لوگ چپ کرا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں, یہ تو ایسے ہی کہہ رہا, اور پھر وہ جتنی مرضی بھونگیاں مارتا رہے, سبحان اللہ, چونکہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں. اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بیچارہ لہٰذا ہم نے دیکھا وہ چودھری صاحب نے مولانا صاحب کو رکھا ہوا ہے تنخواہ پہ, اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب نے تھوڑا سی بات ایسی کی جو چودھری صاحب کی سمجھ سے باہر تھی. اور کہا مولوی وہ یہ کیا دین بتا رہا تھا؟ مولوی صاحب نے کہا معذرت چاہتا ہوں جی. تو اس نے کہا یہ نہیں ہے, یوں ہوتا ہے. اس نے کہا یس سر. کچھ لوگ چاہتے ہیں مولوی بھی وہ دین بتائیں جو ہم چودھری چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں مجھے دین پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی صحیح بات کر دے تو پھر اس کے پنجابی میں کہتے ہیں کھوری پہ جاتے ہیں, اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, اس کے دشمن بن جاتے ہیں. حق بات کی جو مخالفت کرے اس کا گربان پکڑنے والا خود اللہ ہے. خود قیامت کے دن خداوند عالم جواب دے گا, اس دن ساری اکڑ بھی اور سارا پیسہ بھی خداوند عالم واپس لے لے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ چونکہ دیہاتی علاقوں میں بھی لوگ سنتے ہیں, میں اس لیے ذرا ان کے ماحول کے مطابق باتیں کرتا ہوں. اور بتا دیہات شہر میں فرق نہیں ہے, جہاں بھی ایسا ہو قانون ایک ہی. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, جب ہم اپنی طرف سے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو صرف مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے. نہیں, بلکہ یہ تو آزمائش ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. جو بھی تمہیں ملا ہے یا اللہ نے لیا ہے یا دیا ہے, دونوں آزمائشیں, اور دینے والی آزمائش تو اور خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا بندے کو. ان سے پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے, تو جو کچھ وہ کرتے تھے, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا, ان کے کسی کام نہ. یہ پھر خداوند عالم خبردار کر رہے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو میرا ٹیلنٹ تھا جو مجھے ملا ہے, تو تم سے پہلے بھی بہت سے قومیں تھیں, عاد و ثمود, جو کہتی تھی ہم پہاڑ کاٹ دیتے ہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں, تو صالح جھوٹا ہے, تو شعیب جھوٹا ہے, تو فلان حضرت ہود جھوٹے ہیں, یہ سارے کہتے رہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو سارا کا سارا ٹیلنٹ سمیت وہ دنیا سے چلے گئے, اور لوگ بستیاں ایسی پڑی تھی جیسے ان میں کبھی کوئی رہا ہی نہیں, ایسے ویران پڑے ہوئے. فرمایا کہ جو ابھی کہہ رہے ہیں یہ ٹیلنٹ میرا اپنا ہے تو وہ سن لیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا, تو جو انہوں نے کمائیاں کی تھی اپنے ٹیلنٹ سے وہ ان کے کسی کام نہ آ سکی. تو ان کے اعمال کی برائیوں نے ان کو آ لیا, ان پر آ گری. اور ان میں سے بھی, یعنی ان مکہ والوں میں سے بھی, اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں, ان میں سے بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی کمائیوں کی برائیاں بھی بہت جلد ان پر آ کر گریں گی. یعنی یہ جو اعمال ہے وہ یہ کمائی ہے, اس کی برے نتیجے بہت جلد جس طرح پہلوں پر آئے تھے ان پر بھی بہت جلد آئیں گے. اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا کام کر دے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے, اور یہ ایسا چھو منتر کرے یا کوئی اپنا معبود آگے لا کے رکھ دے کہ اللہ تعالیٰ کہے او ہو ہو اب ان کے سامنے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ, یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کیا ان کو علم نہیں کہ اللہ ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بسیط کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ابھی مومنین کہہ رہے ہیں میرا جادوگر نے تنگ کر دیا تو میرے رزق کو تویزیں پڑ گئی, تو میرا کاروبار کو فلانے نے پکڑ کر دی ہے. یہ ساری جڑیں اس کی شرک میں ہیں. خدا وند عالم بھلا جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے. یہ جو میں کہتا ہوں, جو علی ایکسپریس کا مالک ہے, یہ علی بابا والا جو دنیا پوری کو مثلا چوس کے جا رہا ہے, ایک دن میں انہوں نے پتہ نہیں 24 کے مجھے اب یاد نہیں ہے, ایک دن میں یا ان کا جو فرسٹ ایک گھنٹہ تھا 24 بلین ڈالرز کی انہوں نے سیل کی. اس پہ جا کے جادو کرو تاکہ وہ تمہیں پیسے دے جادو چھوڑنے کے لیے, اس کا رزق تنگ نہیں ہوتا. اور یہ بیچارہ جو ہے کمزور سا 20,000 روپے مہینہ کماتا ہے مشکل سے, اس کے رزق پہ جادو ہو رہا ہے. بے شعوری کی انتہا ہے. اور یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کی جنہوں نے قرآن مجید کا مضبوط اور عقلی اور فطری دین نہیں سیکھا, کہ وہ جائے پیروں کے پاس اور پیر صاحب کہتے ہیں منہ کھولو, بیچ میں تھوک پھینک دیتا اس کو, کبھی منہ پہ تھوک پھینکتا اس کو, اتنی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں. اور اللہ کو جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کی سزا یہی ہے. خدا کے سپرد کرے. وہ مومن آل فرعون, آگے سورہ غافر میں اس کا تذکرہ آئے گا, پوری فرعون کی، وہ فرعون کی مین جو کیا کہوں میں سیکیورٹی کاؤنسل، مین جو فرعون کی کمیٹی تھی اس میں شامل تھا، اندر سے مومن تھا، اور اس کے جب بھی پلان بنتا تھا حضرت موسیٰ کے خلاف تو وہ بیچ میں اس کو ادھر ادھر باتیں کر کے ایکٹیو نہیں ہونے دیتا تھا، ایکشن نہیں کرنے دیتا فرعون کو. اور اینڈ اس کا کیا تھا، اس نے ساری اپنی ان کو سمجھایا قوم کو، اور آخر میں کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا امر اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اپنی قوم سے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بہت جلد میں جو تمہیں یہ باتیں کر رہا ہوں بہت جلد اے قوم فرعون، میری قوم، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم جو مرضی میرے ساتھ کرو میں اپنا امر اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. اور پھر خدا نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ نے ان کے مکر سے اس کو بچا لیا، اور قوم فرعون کے جو اس وقت سپر پاور تھی ان کو بدترین عذاب نے آ کر پکڑ لیا. اللہ نے کمزوروں کو گزار دیا پانی میں سے، اور جب وہ جو طاقتور گزرے تو ان کا بیڑا، اسے کہتے ہیں بیڑا غرق ہونا، فرعون کا فوج سمیت اپنی بیڑا تھا یا نہیں تھا دونوں حالتوں میں بہرحال غرق ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا ان کو علم نہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے، اس کا مطلب ہے جس کو اور کہیں سے تنگی وسعت ہو رہی ہے اس کے ایمان میں نقص ہے. لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا 40 دن ہو گئے ہیں پیر صاحب ٹائم ہی نہیں دے رہے، بہت ہی ہائی لیول کا پیر کراچی میں ہی. اس نے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور پولیٹیشن جنہوں نے آدھا پاکستان لوٹ کے کھا گئے، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی وہ پیر ہے. اف اف اف، یعنی اس ایسے کرپٹ بندے کا بھی وہ پیر ہے، چونکہ اس کا پیر ہے وہ 40 دن کے بعد ٹائم دیتے. خود بتایا صاحب نے 40 دن سے ٹائم مانگ رہا ہوں، ٹائم ہی نہیں دے رہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ سب سے بہترین پیر ہے، اور اس کے بعد اس کے اذن سے رسول اللہ اور اہل بیت سب سے بہترین پیر. اس کے بعد کس کی ضرورت ہے کسی کو؟ کبھی ان کی بعض کی، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں بعض، لیکن نیک بندے کمرشل نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا. نیک بندے ڈرامے بازیاں نہیں کرتے. ایک ابھی الیکشن میں کھڑا تھا، خود بھی اور اس کا بیٹا بھی، آپ نے شاید تقریر دیکھی ہو، کہہ رہا میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، مجھے ووٹ نہیں دو گے تو گناہ ملے گا قیامت کے دن، یہ میرا بچہ ہے اس کو ووٹ دو کیونکہ ہم آل رسول ہیں. اندازہ لگاؤ. اور اللہ کے نیک بندوں کی بات نہیں کر رہا، بعض اتنے کرپٹ ہیں، شرابی ہیں، بدکار ہیں، لیکن وہ بیچارے غریب جاہل ویسے ایک انڈر پریشر رہتے ہیں، ان کے ہوتا ہے ان کے ہاتھ پہلے کچھ نہیں، اور یہ ان سے سو استفادہ جسے کہتے ہیں ان کی جہالت سے اور کمزوری سے کرتے ہیں. اور خدا مند عالم ان قریب پکڑ کرنے والا، جو کام خدا کے ہیں وہ کوئی کہے میں کرتا ہوں. ایک نے اپنے بچے کا نام رکھا ہوا تھا پیرا دیتا، یعنی پیروں نے دیا مجھے، اللہ دیتا ہوتا ہے نا، اللہ نے دیا، اس نے نام رکھا ہوا پیرا دیتا، نام ہی مشرکانہ ہے. اے رسول، یہ آیت نمبر 52 تک تھا، آیت نمبر 53 جو ہے یہ بہت ہی، اس میں خطاب بھی اتنا زبردست خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب بھی اس میں گناہگاروں سے کر رہا ہے، اور وہ بھی بہت بڑے گناہگار، جو بڑے گناہگار ہیں، اور ان سے، ان کو بھی اپنے بندے کہہ کر پکار رہا ہے. یعنی یہ قرآن کی امیدوار کنندہ ترین آیات میں سے ہے کہ جس کے بعد کسی کو، بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کہے میری تو بخشش نہیں ہو سکتی. اے رسول کہیے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ خرابی کر دینا، خرچ میں خرابی کی جائے. عام طور پہ اسراف پیسے ضائع کرنے میں، زیادہ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے. پانی زیادہ بہا دیا، مطلب ایک گھنٹے سے شاور کے نیچے گھسا ہوا ہے، نہ ہی جا رہا ہے، نہ ہی جا رہا ہے، نہ ہی جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اسراف کر رہا ہے اور باہر آ کے کہتا ہے میں نے 10 روپے کا وہ ایس ایم ایس بھیجا ہے ڈیم کے لیے فنڈ دیا ہے، آدھا ڈیم اندر خرچ کر کے نکلا باہر. تو واقعی ہم ایسے ہیں، اپنی جب اپنی موج مستی کی باری کوئی بچت نہیں ہے، اڑا کے رکھ دو ہر چیز، اور پھر اس کے بعد مثلا مسجد میں آؤ اور 100 روپیہ جیب سے نکالو، ساری کمپنسیشن ہوگی جو اللہ کی نعمت ضائع کی تھی، جو موج مستی ساری کمپنسیشن ہوگی. یہ خلاف تقوی ہے، تقوی والا الرٹ رہتا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا اتنے گناہ کر لوں اب میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں گے، اب ادھر سے ذرا کر کے بیلنس کر لوں. یہ جو آیات اور روایات بتاتی ہیں اس کے خلاف یہ رویہ بالکل. کہہ دیجئے، اے ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، یا اے میرے بندو سے یہ نہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ اسراف کر دیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، مغفرت کر دے گا. اور یہاں لفظ مغفرت کا یعنی ان کے آثار بھی مٹا دے گا، یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. سارا قرآن دھمکیاں ہو نا اور یہ ایک آیت ہو تو یہ کافی ہے انسان کو امیدوار کرنے کے لیے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں بہت دھمکیاں، تو یہ دھمکیاں بھی رحمت ہیں، چونکہ کچھ لوگ دھمکیوں کے علاوہ ان کو سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ پیار کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں اردو میں کہا جاتا ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کچھ جتنا بھی کہہ لو، ٹیچر کہہ رہی ہے مثلاً ٹافی دوں گی، چاکلیٹ دوں گی، فلان کروں، یہ کروں گی، وہ نہیں مانتا. پھر وہ کہتے تو میں کان کھینچوں گی، پھر کہتا اچھا اچھا اچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق ہے مختلف مزاجوں کی، اللہ نے ہر مزاج کے لیے جتنی ڈوز چاہیے تھی اس نے قرآن مجید میں رکھ دی. لہذا جس پر پیار والی بات اثر کرتی ہے وہ پیار کی طرف آ جائے گا، ورنہ دھمکیوں سے ڈر کے، ہاں ڈر کے آئے گا تو دیکھے گا خدا تو بڑا کریم ہے، اس لیے خدا نے ڈرانے والی بھی حد کر دی. یاد رکھیے قرآن میں بشیر اور نذیر اکٹھے آئے ہیں، لیکن نذیر اکیلا بھی آیا بشیر سے الگ، بشیر اکیلا نہیں آیا، یعنی خوشخبری بشیرن و نذیرا یہ مل کے آئے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. یعنی اکیلی خوشخبری جنت میں یہ بندے خراب کر دیتے، گناہ کی جرت پیدا کر دیتے، اور نذیر اکیلا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی مگر یہ کہ خبردار کرنے والا وہاں پر ہم نے بھیجا ہوا تھا، رہتا تھا. بشیر اور نذیر اکٹھے ہیں، نذیر علیحدہ ہے، لیکن بشیر علیحدہ. صلوات پڑھیں محمد والے. کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یقیناً وہ یقیناً بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے. کس طرح معاف فرمائے گا؟ یہ نہیں کہ صرف آیت پڑھ کے. اگلی آیت میں فرمایا اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. یہ لفظ ہے انیبو، انابہ کہتے ہیں پلٹنے کو، یہ ایک لفظ ہے نوب، نون واو بے، شہد کی مکھی کو نوب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں بھی جاتی ہے فوراً پلٹ کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہے. تو اللہ کی طرف پلٹنے والا، یعنی ہر طرف، ہر اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے والا، اس کو منیب کہا جاتا ہے. وہ انیبو الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے سامنے اسلمو، تسلیم ہو جاؤ، تب سارے گناہ معاف کر دیں. نہ کہ کہو میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں پچھلے گناہ بخشوانے کے لیے تاکہ پھر دوبارہ، کوئی بیچ میں گناہ چھوڑنے کا ہے ہی کوئی نہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں. یہ عمرہ نہیں بخشواتا، نہ یہ حج بخشواتی ہے، نہ کوئی زیارت بخشواتی ہے. وہ کہ جو توبہ کروا دے، اللہ کی طرف پلٹا دے، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اسلمو یعنی تسلیم ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز یعنی کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اسے فالو کرو، اس کی پیروی کرو، وَتَّبِعُوا اتباع کرو، اس کو فالو کرو جو وہ کہہ رہی ہے، چل پڑو اس کے پیچھے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اور جب وہ عذاب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خداوند عالم تصویر دکھاتا ہے، اب وہ اچانک عذاب کو سامنے دیکھ کر یا خاص طور پر روز قیامت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مثلا جب عذاب آ جائے، اس کی کوآرڈینیشن ہے یہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یا حسرتا، ہائے حسرت، ہائے حسرت اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کے حق میں، خدا کے سامنے کی. لفظ ہے جنب اللہ، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اللہ کا پہلو نہیں ہوتا، یعنی خدا کے سامنے، خدا سے دور تو نہیں تھا، جو میں نے کوتاہی کی اور یقیناً میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے، میں تو دین کی باتوں کو سیریس لیتا ہی نہیں تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو فی الحال تو موج مستی کرو. ہائے میری حسرت اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. آیت نمبر 57 سے انشاءاللہ کل تلاوت کو ہم جاری رکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی، اور یہ قرآن، یہ کتاب کے جس سے ہمارا معاشرہ دور چلا گیا ہے، اس کی ترویج کے لیے عملی طور پر سوچنے کی کوششیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم سے شروع میں بھی مثلا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھائی تھی، بہرحال دعا ہے کہ تمام حاضرین محفل کے جو مرحومین ہیں، خداوند عالم اس تلاوت، ترجمے اور فہم قرآن کا ثواب ان کی ارواح کو بھی ایصال فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات.